بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم سامعین, پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا ناول نمبر 87 زہریلا آدمی, پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر کتابوں اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے نمبر 0306-787-8222 پر, یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1,
جاسوسی دنیا نمبر 87 زہریلا آدمی, مکمل ناول. پیش رس لیجیے. بہت دنوں بعد پھر ایک ایسی کہانی دے رہا ہوں جسے آپ عرصے تک یاد رکھ سکیں. اس کہانی کا مجرم جنسی کجروی یا شاید گمراہی کا شاہکار ہے, لیکن بھائی نہ تو یہ امریکن فلمیں دیکھ کر مجرم بنا ہے اور نہ جاسوسی ناول پڑھ کر. جنسیت کے معاملے میں اسے مجرمانہ ذہنیت ورثے میں ملی تھی. وہ خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن اس کے جرائم کی ابتدا جنسی گمراہی سے نہیں ہوتی. جو کچھ بھی ہوا تھا غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا. اسے اس کی پاداش میں جو سزا ملی وہ بڑی گھناؤنی اور انسانیت سوز تھی. پھر کیا ہوا اس کہانی میں, تو وہ اس منزل پر ملے گا جہاں پھانسی پانے کا تصور بھی اس کے لیے جنسی استلزاز کا ذریعہ بن گیا تھا کہ یہ اذیت طلبی میسوچم کی انتہا نہیں ہے. اس نے دوسروں کو مار ڈالنے کے لیے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا کہ خود کو اجدہا تصور کر سکے. میری دانش میں اسے بھی سیڈسٹک رجحانات کی انتہا ہی سمجھنا چاہیے. اذیت پسندی کے علاوہ استلزاز انسیسٹ بالا کارب کا بھی شاہکار تھا. کاش اس کی ایک غلط فہمی اتنی بڑی سزا کا باعث نہ بنتی. کاش پہلی غلطی پر وہ کسی اصلاح خانے کے سپرد کر دیا گیا ہوتا. بچوں کو سزا دینے کے سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, ہمیشہ یاد رکھیے. اس کے علاوہ حمید کی قاسم سے اولین ملاقات کیسے اور کن حالات میں ہوئی اس کی روداد بھی آپ جان سکیں گے. یہ اس دور کی کہانی ہے جب کیپٹن حمید اور کرنل فریدی سارجنٹ اور انسپیکٹر تھے. انہیں فوجی اعزاز نہیں ملے تھے. بیتیروں کی ایک پرانی خواہش کے مطابق اس کہانی میں انور اور رشیدہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں. ابن صفی, 15 فروری 1960. صفحہ نمبر 216, آغاز. کرائم رپورٹر انور نے اپنی جیبیں ٹٹولی اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا. گالوں پر تو پہلے ہی ہاتھ پھیر کر بڑے ہوئے شیو کی چبھن محسوس کر چکا تھا. خیر شیو تو اتنا بھی بڑھ سکتا تھا کہ اسے داڑھی کہتے اور انور کچھ دنوں تک پھندنے والی قدیم رومن کیپ پہنے پھرتا, اور لوگ یہی سمجھتے کہ شاید خدا نے اسے نیک توفیق عطا کر ہی دی آخرکار. لیکن سگریٹ کا مسئلہ پیسوں کے بغیر کیسے حل ہوتا. ادھر بہت دنوں سے اسے کوئی ایسا اہم پرائیویٹ کیس بھی نہیں ملا تھا جس میں تین ہی حصے والی کسی رقم سے مٹبیڑ ہوتی. بس لے دیکھ کر اس تنخواہ سے کام تھا جو اسٹار کے دفتر سے ملتی, لیکن وہ تو شاید پورے ایک ماہ کی سگریٹوں کی بھی کفالت نہ کر سکتی. اس نے آج تک فاقے تو نہیں کیے تھے, البتہ اکثر سگریٹوں کو ضرور ترس گیا تھا. کچھ بھی ہو اس نے سوچا آج یقینی طور پر ردی فروشی کرنی پڑے گی. رشیدہ سے بھی کچھ مل جانے کی توقع نہیں تھی کیونکہ اس نے پچھلی شام ہی کو معذوری ظاہر کر دی تھی جب انور نے اس کے سامنے سگریٹوں کا خالی ڈبہ بجانا شروع کر دیا تھا. اس نے ایک بار پھر ان شیلفوں پر نظر ڈالی جن میں اخبارات اور رسائل بھرے ہوئے تھے. ان کا وزن 1.5 یا 2 من سے کسی طرح کم نہ رہا ہوگا. ادبی خدمت 8 آنے سے اس نے خانچہ دانوں کیسے انداز میں آہستہ سے آواز لگائی اور پھر ان شیلفوں کو خالی کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ رشیدہ کمرے میں داخل ہوئی. اس کا موڈ کچھ خراب معلوم ہوتا تھا. کیا میں تمہارے باپ کی نوکر ہوں؟ اس نے خامخواہ پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا. باپ ہی سے پوچھو, انور نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور شیلف کے خانے میں ہاتھ ڈال کر رسائل کی ایک تہہ نیچے فرش پر گرا لی. نہیں, تمہارے ملاقاتی یہی سمجھتے ہیں, میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. کیا؟ انور نے خاموشی سے رسائل کی دوسری تہہ بھی فرش پر گرائی. وہ رشیدہ کی طرف متوجہ نہیں تھا, لیکن رشیدہ اسے بدستور گھورے جا رہی تھی. انور نے جمع ہی لی اور کراہ کر بولا, یہ کام بھی جلد ہی ہونا چاہیے, غالباً اس وقت تمہیں فرصت ہے. دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں ردی بیچنے جاؤں گی اور نہیں تو کیا, میں بیچوں گا. انور غصیلے انداز میں اس کی طرف مڑا. بکواس بند کرو, وہ بہت غصے میں ہے. تعجب نہیں کہ بری طرح پیش آئے. کون؟ میں نہیں جانتی. کہاں ہے؟ اپنے فلیٹ میں بٹھا آئی ہوں. کیوں؟ میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پوری بات سنو. رشیدہ کی جھلاہٹ بڑھ گئی. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج تصفیہ نہ ہوا تو ایک آدھ قتل بھی ہو سکتا ہے. اوہ, انور نے سنجیدگی اختیار کرنے میں جلدی کی. گنڈا ہے کوئی؟ ہوش کی دوا کرو. گنڈا ہوتا تو میں اسے اپنے فلیٹ میں بٹھاتی. کیا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے؟ تم سنتے کیوں نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے گفتگو کر کے جلد از جلد یہاں سے کھسکانے کی کوشش کرو. سوال یہ ہے کہ تم نے اسے اپنے فلیٹ میں بٹھایا کیوں؟ براہ راست یہیں کیوں نہ بھیج دیا؟ وہ انور کے بچے میں اسے ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، تیغ بے نیام ہو رہا تھا۔ اچھی بات ہے اس کا کارڈ۔ اس نے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا، لیکن گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ تمہیں بلیک میلر سمجھتا ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے میرے متعلق؟ انور رشیدہ دانت پیس کر بولی، کیا یہ ضروری ہے کہ تم اسی وقت میری رائے بھی جاننا چاہو؟ میں کہتی ہوں اسے جلد از جلد رخصت کرنے کی کوشش کرو، یہ کام تم بھی کر سکتی ہو، انور نے لاپرواہی سے کہا اور پھر شریف کی طرف مڑ گیا۔ تو تم یہ بھی نہیں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے؟ رشیدہ نے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ردی کتنے دام دے نکلے گی۔ اچھی بات ہے، رشیدہ دروازے کی طرف مڑتی ہوئی بولی، مگر ہوشیار رہنا، وہ تیر کی طرح ادھر ہی آئے گا۔ انور نے اس کی طرف مڑے بغیر بے پرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ اجنبی دراز قد، صحت مند اور وجیح تھا، عمر تقریباً 40 سال ہی ہوگی، نیلے رنگ کے سوٹ میں تھا، سر پر مخصوص وضع کی سفید پگڑی تھی، چپکی ہوئی سی، یعنی اتنی مدور نہیں تھی کہ گالوں کی سطح سے ابری ہوئی معلوم ہوتی۔ رشیدہ کی آمد پر وہ اٹھا نہیں تھا، بلکہ اس انداز میں اسے گھورتا رہا تھا جیسے وہ دنیا کی کوئی بدترین مخلوق ہو۔ رشیدہ کو اس کی اس حرکت پر بے حد تاؤ آیا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ کیوں؟ اجنبی کا لہجہ بھی غصہ بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اتنے سویرے کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا، رشیدہ نے کہا، مگر مجھ سے تو ملنا ہی پڑے گا، اجنبی پرسکون لہجے میں بولا۔ طرز گفتگو میں خود اعتمادی کی جھلکیاں تھیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے خلا میں گھرتا رہا، پھر بولا، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ مگر تم تو بہت شریف لڑکی معلوم ہوتی ہو۔ شکریہ، رشیدہ نے برسمو بنا کر کہا، میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے سب کچھ ہیں۔ اوہ مسز انور، جی نہیں۔ خیر خیر، اجنبی کا لہجہ خشک تھا، ایسا معلوم ہوا جیسے لہجے کی اچانک تبدیلی کا باعث کوئی فوری خیال بنا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا تم لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہے؟ میں سوال کا مطلب نہیں سمجھی، رشیدہ کو پھر تاؤ آ گیا، ضرورت بھی نہیں ہے، اجنبی کے لہجے کی خشکی بدستور قائم رہی۔ بھونکنے والے کتے پر پتھر چلاؤ تو وہ اور زیادہ شور مچائے گا، پھر کیوں نہ پتھر کی بجائے کوئی ایسی چیز پھینکی جائے جو اس کے حلق سے اتر سکے۔ اجنبی خاموش ہو کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا، رشیدہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح اسے گھورے جا رہی تھی۔ بریف کیس سے 10-10 کے نوٹوں کی دو گڈیاں نکلی اور اجنبی نے رشیدہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، بہتر یہی ہے کہ بھونکنے والے منہ چلانے میں مشغول ہو جائیں اور راہی چپ چاپ آگے بڑھ جائے۔ کیا خیال ہے اچھی لڑکی، تم ہماری توہین کر رہے ہو مسٹر؟ میرا کوئی نام نہیں ہے، اجنبی مسکرایا اور نوٹ کی گڈیوں کو میز پر ڈالتا ہوا اٹھ گیا۔ چند لمحے رشیدہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سفاکانہ لہجے میں بولا، اگر وہ منہ چلانے میں مشغول نہ ہو جائیں تو پھر ایسے کتوں کو گولی مار دی جاتی ہے۔ تم اس سلسلے میں رانا پرمود کا حوالہ دے سکو گی؟ پھر وہ اتنی تیزی سے کمرے سے نکل گیا کہ رشیدہ نوٹوں کی گڈیاں اس کے منہ پر بھی نہ مار سکی۔ سارجنٹ حمید جھوم جھوم کر ماؤس آرگن بجا رہا تھا، دفتر ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، صاحب یہاں سناٹا چاہتے ہیں۔ نوکر گھگھیایا، میری شامت آ جائے گی سرکار۔ اچھا، حمید اوپری ہونٹ بھیج کر بولا، تیری یہ مجال، سرکار سرکار، نوکر اور شدت سے گڑگڑایا۔ قبروں پر بھی قوالیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ زندہ شہید سناٹا پسندی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اے خدا، میں کیا کروں؟ نوکر چپ چاپ کمرے سے نکل گیا اور حمید نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایک ہفتے سے گھر میں سناٹا تھا، قبرستان کا سا سناٹا، صرف کبھی کبھی کتے بھونکنے لگتے تھے۔ ان کے متعلق حمید کا خیال تھا کہ وہ بھی یہی پوچھتے ہیں، آخر سناٹا کیوں؟ ایک ہفتے سے اس نے فرید کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ اس وقت بھی اوپری منزل پر اپنی تجربہ گاہ میں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے وہ باہر بھی جاتا رہا ہو اس دوران میں، لیکن حمید کو علم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اکبی پارک کی طرف بھی زینے تھے، فریدی بآسانی اس طرح باہر جا سکتا کہ کسی کو خبر نہ ہوتی۔ حمید کو علم تھا کہ سپرنٹینڈنٹ مارچ سمتھ نے کوئی کیس اس کے سپرد کیا ہے، لیکن ابھی تک اسے کیس کی نوعیت نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ بہرحال وہ کوئی ایسا ہی کیس تھا جس کے لیے تجربہ گاہ میں بھی وقت گزارنا ضروری ہوتا۔ زندگی، حمید نے ٹھنڈی سانس لی، چند لمحے کلاک پر نظر جمائے رہا، پھر ماؤتھ آرگن کو جیب میں ڈالتا ہوا اٹھ گیا۔ فریدی کی خوابگاہ میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی، وہ تیزی سے باہر نکلا، گھنٹی بند ہو گئی۔ غالباً فریدی نے تجربہ گاہ والے فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ حمید چپ چاپ کمرے میں داخل ہوا اور فون کا ریسیور اٹھا کر کان کے قریب لے گیا۔ فریدی کی آواز آئی، ایک منٹ ٹھہرو۔ بہت بہتر جناب، یہ دوسری آواز تھی۔ پھر فریدی کی آواز آئی، حمید ریسیور رکھ دو، نکل جاؤ کمرے سے، نکلو۔ حمید نے پھر ٹھنڈی سانس لی، ریسیور رکھ دیا، لیکن کمرے ہی میں کھڑا رہا۔ پتہ نہیں دوسری طرف کون تھا، فرید کی یہ جھڑکی اس نے بھی سنی ہوگی، حمید نے سوچا، اور اسے تاؤ آ گیا۔ فوراً ہی گھنٹی پھر بجی, بجتی ہی رہی. اس بار شاید یہ فرید ہی کی کال تھی حمید کے لیے. فرمائیے, حمید نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا, گھنٹی بند ہو جانے پر تم نے ریسیور کیوں اٹھایا تھا؟ فریدی کے لہجے کی سختی حمید کو کھل گئی. میں سمجھا تھا شاید میری ہی طرح, وہ بھی بے حیا ہے. بکواس مت کرو, سنو ٹھیک, 10:30 بجے پریسٹیج بار میں سارجنٹ ہینری سے ملو, وہ ڈیوٹی کے اوقات میں بھی پیتا ہے, اگر مجھے پلا دی تو کیا ہوگا؟ جاؤ. فریدی کی گراہٹ کے ساتھ ہی سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. رشیدہ نے نوٹوں کی گڈیاں انور کے منہ پر کھینچ ماری, لیکن وہ اس کے سر پر سے گزرتی ہوئی پچھلی دیوار سے جا ٹکرائی تھی. چپل رسید کر دوں گا, انور سیدھا ہوتا ہوا بولا. آدمیوں کی طرح بات کرو, صبح سے اب تک سگریٹ کا ایک کش بھی نصیب نہیں ہوا, تم نے بلیک میلنگ شروع کر دی ہے, وہ دانت پیس کر بولی. بکواس مت کرو, یہ بتاؤ وہ کون تھا؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا لیکن رانا پرمود کا حوالہ دیا تھا. گڈ, انور کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ نظر آئی اور اس نے اٹھ کر دونوں گڈیاں اٹھائیں. تھوڑی دیر تک سوچتا رہا, پھر بولا, میرے اکاؤنٹ میں صرف 7.5 روپے باقی بچے ہیں, اب غالباً 2,750 ہو جائیں گے. تم رکھو گے انہیں؟ رشیدہ نے آنکھیں نکالی. فی الحال, وہ کچھ سوچتا ہوا بولا, پھر چونکر مسکرایا. رشید ڈارلنگ, لہجہ بڑا رسیلا تھا, پہلے میری بات کا جواب دو, ختم کرو, میری بات سنو, میں ان گڈیوں کا مت بور کرو. انور کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہوا بولا, جاؤ اسے تلاش کرو اور واپس کر آؤ, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں کہاں تلاش کروں؟ پھر انہیں اٹھا کر سڑک پر پھینک دو. رشیدہ کچھ نہ بولی. تو رشید ڈارلنگ یہ بینک ہی میں محفوظ رہ سکیں گے. چلو خیر, لیکن تم نے بلیک میلنگ, خدا غارت کرے. انور نے دانت پیس کر میز پر مکر رسید کیا. ختم کرو, میری بات سنو. بکو, فرحاد نے شیری کے لیے پہاڑ کھودا تھا, یہ اور بات ہے کہ چوہا بھی نہ نکلا ہو. شاہ جہاں نے علاؤالدین خلجی کے لیے تاج محل بنوایا تھا, علاؤالدین نے قطب مینار کے لیے رضی سلطانہ تعمیر کرا دیا تھا, لیکن تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک پیکٹ. یہ لو زہر مار کرو. رشیدہ نے بلاوزر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر سگریٹوں کا پیکٹ نکالا اور اسے اس کی طرف اچھالتے ہوئی بولی, ادھار لائی ہوں. شکریہ, تم اسی وقت بہت اچھی ہو, اب جاؤ, ذرا برابر بھی دلچسپی تم میں نہیں رہ گئی. انور نے پیکٹ سنبھالتے ہوئے غسل خانے کی راہ لی. رشیدہ پہلے تو برا سمو بنائے کھڑی رہی, پھر بیٹھ کر غالباً اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی. 15 منٹ بعد انور پھر کمرے میں داخل ہوا, مگر انداز ایسا ہی تھا جیسے رشیدہ کی موجودگی سے بے خبر ہو. ادھر دیکھو, رشیدہ دھاڑی دیکھے بغیر بھی تو کام چل ہی جاتا ہے, بکے جاؤ. انور ڈریسنگ ٹیبل پر جھکتا ہوا بولا, رانا پرمود کا کیا قصہ ہے؟ پہلے تم اس نامعلوم آدمی کا حلیہ بتاؤ جو مجھے دھمکیاں دے گیا ہے. وہ, رشیدہ کسی سوچ میں پڑ گئی, پھر بولی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کی شخصیت, پتہ نہیں کیا خاص بات تھی, مگر تھی ضرور, مطلب یہ کہ خاص بات. میں نے ایسی پگڑیاں آج تک نہیں دیکھی, لیکن وہ اس کی شخصیت سے اہم آہنگ معلوم ہو رہی تھی. نیلے سوٹ میں تھا, چپکی ہوئی سی پگڑی جو کنپٹیوں سے اتر کر آدھے کانوں کو ڈھانکتی تھی. عمر شاید 40 تک رہی ہو, میرا خیال ہے کہ کافی طاقتور آدمی تھا, بہت سمارٹ. مرعوب ہو گئی تھی تم؟ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو, رانا پرمود کے متعلق بتاؤ. رانا پرمود ریاست ورگوری کا راجہ ہے, لیکن زیادہ تر یورپ میں رہتا ہے. یہاں اس کا سیکرٹری دیکھ بھال کرتا ہے اور کچھ, لیکن اسے 10 سال سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو تم اسے بلیک میل کر رہے تھے؟ تم اپنا اخبار بہت عرصے سے روزانہ دیکھ رہی ہو, کوشش کرو کہ میرے کالموں میں بلیک میلنگ کا کچھ مواد بھی دریافت ہو جائے. انور کا لہجہ تلخ تھا. مجھے تمہارے کالموں میں کبھی کوئی خاص بات نہیں ملتی, اگر ملنے لگے تو مجھے چڑی مار کہیں گے. تم نہیں بتاؤ گے آخر وہ کس مسئلے پر تمہارا منہ بند کرنا چاہتا ہے؟ انور شیو کر رہا تھا. رشیدہ اس کی خاموشی پر پھر جھنجھلا گئی, بات ہی غصہ دلانے والی تھی. ایک پیکٹ سگریٹ کے لیے رشید ڈارلنگ, شریف فرحاد بھی اکھڑ آئے, اور اب او کمینے, اچھا اب میں دیکھوں گی, وہ اٹھتی ہوئی بولی. تم مجھے نہ بتاؤ لیکن. کچھ نہیں, انور نے بات کاٹ دی, اس آدمی کے متعلق کچھ اور بھی بتاؤ, وہ تمہیں قتل کر دے گا. کفن تیار رکھنا, میں تو مفلس ہو رہا ہوں. تم نہیں بتاؤ گے؟ رشیدہ چیخی. شاید رانا پرمود کے سیکرٹری کو وہم ہو گیا ہے کہ میں اسے بلیک میل کر رہا ہوں. کس بنا پر شبہ کی وجہ, وہ خامخواہ کیوں سوچنے لگا ہے بلیک میلنگ کے متعلق؟ ہر آدمی کے ساتھ کچھ کمزوریاں ہیں جو اسے زندگی بھر خود کو چور محسوس کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہیں. رشیدہ کسی سوچ میں پڑ گئی, پھر بولی, کتنے دنوں کا فائل دیکھنا پڑے گا مجھے؟ وقت برباد نہ کرو, تمہیں اخبار میں کچھ بھی نہ ملے گا. جہنم میں جاؤ, رشیدہ نے کہا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. سارجنٹ حمید بار میں داخل ہوا سارجنٹ ہنری فریدی کے خیال کے مطابق وہیں موجود تھا. اس نے حمید کو دیکھ کر سر کو خفیف سی جنبش دی اور اس انداز میں مسکرائے جیسے منہ مانگی مراد ملی ہو. سارجنٹ ہنری آئرلینڈ کا بادشاہ تھا. عمر 30 سے زیادہ نہیں تھی مگر عموماً خود پر بڑھاپا طاری کر لینے کی فکر میں رہتا تھا. چہرے پر بچوں کی سی معصومیت اور لاپرواہی تھی لیکن شوق تھا کہ سنجیدہ اور پرروب معلوم ہو. اس لیے کبھی کبھی مزہ کا خیز بھی بن جاتا تھا. پوری تنخواہ شراب پر خرچ کر دینے کے باوجود بھی وہ بہت کم پیتا تھا. نشے میں عموماً اسے چچا یاد آتے تھے جن کے ہاتھ پیر ایک انگریز نے توڑ دیے تھے. ہالو ڈارلنگ وہ ڈکرا کر بولا. آؤ آؤ آج میں بہت اداس ہوں. بیٹھو ابھی. وہ بھی نہیں آئی. ضرور آئے گی. حمید نے بیٹھ کر چاروں طرف اچٹتی سی نظر ڈالی پھر بیئر کی اس بوتل کو گھورنے لگا جو ابھی کھولی نہیں گئی تھی. تم یہاں کب سے بیٹھ رہے ہو؟ حمید نے اس سے پوچھا. جب سے آئرلینڈ زنجیروں میں جکڑا گیا ہے. ہنری نے ٹھنڈی سانس لی. او ڈفر میں اس وقت سیاست سننے کے موڈ میں نہیں ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کب سے اور کیوں بیٹھ رہے ہو؟ تم کیوں آئے ہو اور کس نے بھیجا ہے؟ ہنری نے غصیلے انداز میں آنکھیں نکالی. حمید نے بیئر کی بوتل اٹھائی اور کاگ اڑا کر گلاس میں انڈیلتا ہوا بولا. لو پہلے دماغ ٹھنڈا کر لو پھر دیکھیں گے. فادر کا خیال نہ ہوتا تو دیکھتا تمہیں. ہنری بڑبڑایا. وہ فریدی کو فادر ہی کہتا تھا کیونکہ شراب کے علاوہ دوسرے اخراجات بھی تو تھے جو فریدی کی جیب سے پورے ہوتے تھے. اس کی دانست میں ہنری بہت کام کا آدمی تھا لیکن یہ بات حمید کی سمجھ میں تو ابھی تک نہیں آئی تھی. اس نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں صاف کر گیا. اب بتاؤ. حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس پر شیلی ضرور عاشق ہو جاتا. شیلی کے بچے؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں جو کچھ پوچھ رہے ہو لیکن مجھ سے اس کی توقع نہ رکھو کہ فادر کے حکم کے بغیر تمہیں کچھ بتا بھی دوں گا. یک بیک حمید چونک پڑا کیونکہ وہ لڑکی بھی اچانک ہی نازل ہوئی تھی اور چیختی ہوئی سی آواز میں ہیلو کا نعرہ لگایا تھا. پھر اس نے بڑی بے تکلفی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی. غالباً یہ وہی لڑکی تھی جس کا تذکرہ ابھی ہنری نے کیا تھا لیکن اس کی شکل دیکھتے ہی حمید کو بخار چڑھایا. سیاہ فام اور چچک روح تھی. ویسے بھی اسکرٹ میں اور ٹامیوں کے سے لہجے میں فراٹے سے انگریزی بھی بول سکتی تھی. ارے تم اس وقت بیئر پی رہے ہو ڈیئر؟ اس نے ہنری سے کہا. تمہارا ٹیسٹ روز بروز واہیات ہو رہا ہے. ہنری نے جھیپے ہوئے انداز میں کچھ کہا تھا جس پر حمید دھیان نہ دے سکا کیونکہ وہ بھی ہنری کے ٹیسٹ پر جل بھن ہی رہا تھا. او یہ کون ہے؟ وہ تیزی سے حمید کی طرف مڑی. میں افغان گاؤنڈ ہوں اور زیرو لینڈ سے آیا ہوں. حمید نے اوپری ہونٹ بھینچ کر کہا. لڑکی نے زوردار کہکہ لگایا اور ہنری سے بولی. او ڈیئر تمہارے دوست بھی تمہاری ہی طرح دلچسپ ہیں. بہت زیادہ حمید کا لہجہ اب بھی تلخ تھا. اگر یہ سر کے بل ہو سکتا ہے تو اس کے سبھی دوست دم کے بل ضرور کھڑے ہو سکیں گے. خوب خوب لڑکی نے پہڑ پن سے کہا لگایا. اچھا اب تم خاموش رہو. ہنری نے آہستہ سے کہا. میں اس وقت بہت اداس ہوں. اس وقت مجھے انکل ہوپ یاد آ رہا ہے جن کی ٹانگیں سر ڈگم بگم نے توڑ دی تھی. پھر تم نے اپنے چچا کا تذکرہ کیا. لڑکی سنجیدہ ہو گئی. کتنی بار کہہ دیا ہے کہ مجھے باپوں اور چچاؤں کے تذکرے سے وحشت ہوتی ہے مگر ڈارلنگ تمہارے باپ تو بہت اچھے ہیں صرف اس لیے کہ سفید فاموں سے نفرت کرتے ہیں. لڑکی ہنس پڑی. اس کی پرواہ نہیں. ہنری نے گردن جھٹک کر کہا. پھر حمید سے بولا. ان کے پاپا ڈاکٹر ڈف بڑے شاندار آدمی ہیں. میری ان سے جان پہچان نہیں ہے لیکن میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں. ریگی ڈارلنگ کبھی ملاؤ نہ ان سے. کمال ہے. ریگی نے آنکھیں نکالی. مجھے گولی نہ مار دیں گے. تمہارے ساتھ دیکھ کر تم سفید فام ہو. کہو تو ابھی سیاہ فام بنا کر رکھ دوں. حمید ہنری کو گھرتا ہوا بولا. ہنری بیئر کا دوسرا گلاس ختم کر کے رومال سے ہونٹ خشک کر رہا تھا. ہائے میرے مظلوم چچا. اس نے ٹھنڈی سانس لی. یہ انگریز واقعی بڑے سور ہوتے ہیں مگر میں تو آئرش ہوں ڈارلنگ. ریگی پھر ہنسی. دیر تک ہنستی رہی اور بولی. وہ ہر سفید فام کو انگریز سمجھتے ہیں. تب تو میری نظر سے آج تک کوئی ایسا انگریز نہیں گزرا جسے سور کہا جا سکے. ہنری مسمسی صورت بنا کر بولا اور ریگی کی ہنسی پھر سٹارٹ ہو گئی. وہ ہنسے بغیر ایک جملہ بھی زبان سے ادا نہیں کر سکتی تھی. بات ہنسی کی ہو یا نہ ہو بعض اوقات تو ہنسی کی وجہ سے بات بھی نہیں سمجھنے دیتی تھی. ہنری ڈارلنگ دفتر حمید بولا. امید ہے کہ تم بالکل بخیر و عافیت ہوگے اور شاید عرصہ تک رہو مگر عنقریب میرا ہارٹ فیل ہونے والا ہے. کیوں؟ ریگی تیوری چڑھا کر اسے گھورنے لگی. بس یوں ہی آج صبح ہی سے ستارہ گردش میں ہی. حمید نے ٹھنڈی سانس لی. ٹھیک اسی وقت صدر دروازے میں سارجنٹ رمیش دکھائی دیا. اس نے حمید ہی کو اشارہ کیا تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں محترمہ. حمید اٹھتا ہوا بولا. جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ کبھی کبھی تکلیف دہ ہو جاتے ہو. ہنری نے ہاتھ ہلا کر کہا. حمید آگے بڑھ گیا. پوری بات سننے کی بھی زحمت نہیں گوارا کی. باہر سارجنٹ رمیش ایک پرچہ اس کے حوالے کر کے دوسری سڑک پر مڑ گیا. رائٹنگ فریدی ہی کی تھی. حمید اس وقت ڈاکٹر ڈف کا بنگلہ خالی ہے، پتہ 14 ماڈل کالونی، بنگلہ بستی سے الگ تھلگ ہے، پشت پر ویرانہ ہے، تم بآسانی اندر داخل ہو سکو گے۔ وہ ماہر حشرات الارض ہے، اس بنگلے میں تمہیں ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں انسانی اعضاء رکھے ہوں، اگر وہاں تک پہنچ سکو تو ان اعضاء کی لسٹ مرتب کرنا جو وہاں موجود ہوں، بوکھلاہٹ کی ضرورت نہیں، وہ شام سے پہلے گھر نہیں پہنچ سکے گا، یہ کام تم اطمینان سے کر سکو گے، میک اپ میں جاؤ تو بہتر ہوگا۔ حمید نے خط پڑھ کر ایک طویل سانس لی اور متفکرانہ انداز میں سر ہلانے لگا، ہو سکتا ہے وہی ہو جس کا تذکرہ فریدی کے خط میں ہے، ہنری غالباً یہاں اس بار میں اس لڑکی کے لیے بیٹھا رہا ہے۔ حمید نے آج سے پہلے کبھی کسی ڈاکٹر ڈف کا نام نہیں سنا تھا، بہرحال ڈاکٹر ڈف اس وقت اپنے بنگلے میں موجود نہیں ہے اور اس کی لڑکی یہاں بار میں ہنری کے ساتھ۔ حمید نے سر کو خفیف سی چمبچ دی اور قریب سے گزرنے والی ایک ٹیکسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ کرائم رپورٹر انور نے فون پر انسپکٹر فریدی کے نمبر ڈائل کیے، دوسری طرف جلد ہی ریسیور اٹھایا گیا۔ اٹ از انور، یس۔ انور نے صبح کا واقعہ دہراتے ہوئے رانا پرمود کا حوالہ دیا اور پھر بولا، اب کیا کرنا ہے؟ فی الحال خاموش رہو، دوسری طرف سے فریدی کی آواز آئی، اب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس کا حلیہ، رشیدہ کا بیان کیا ہوا حلیہ دہرا سکتا ہوں، میں اس سے نہیں ملا تھا، غلطی کی تھی انور، خیر بتاؤ۔ انور اس اجنبی کا حلیہ دہرا کر ایک پل کے لیے رکا اور پھر بولا، ان 2000 کا کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ عادت کے مطابق تم آج کل بھی مفلس ہی ہوگے۔ فریدی کی آواز آئی، ظاہر ہے جناب، بس تو پھر تم خود ہی ان 2000 کا مصرف دریافت کر لو گے، یعنی مطلب یہ کہ اجازت ہے نا؟ قطعی۔ شکریہ، انور نے طویل سانس لی، مگر دیکھو تمہیں اب خود کو بلیک میلر ہی پوسٹ کرنا ہے، فریدی بولا۔ قانون کی اجازت ہے؟ انور کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس کیس میں قانون کا تحفظ اسی طرح ہو سکے گا؟ ہاں، رشیدہ سے کہو کہ اگر وہ آدمی پھر کہیں دکھائی دے تو اس پر نظر رکھے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ پگڑی کی وجہ سے تو رانا پرمود کا سیکرٹری ہی معلوم ہوتا ہے، فریدی نے کہا۔ اس کی نگرانی تو آپ بھی باقاعدہ طور پر کرا سکتے ہیں، رانا پرمود ہی کی طرح وہ بھی پراسرار ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں قیام کرتا ہے، دونوں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ رانا پرمود کو کسی نے نہیں دیکھا اور سیکرٹری اکثر دکھائی دیتا ہے۔ کیس کی نوعیت کیا ہے جناب؟ انور نے پوچھا۔ فی الحال اس پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، فریدی نے کہا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ انور نے طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ بنگلے کی پشت پر قد آدم جھاڑیوں کے سلسلے دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن بنگلے کی پشت سے بآسانی داخلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ دیواریں سپاٹ تھی، کہیں کوئی روشن دان بھی تو نہیں دکھائی دیا تھا۔ حمید نے ایک بار پھر فریدی کا نوٹ جیب سے نکال کر بغور پڑھا، لفظ بآسانی ہتھوڑے کی طرح ذہن پر ضربے لگا رہا تھا۔ گیٹ کی طرف سے داخلہ محال تھا، کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر سڑک تھی اور اس پر کسی قدر ٹریفک بھی رہتا تھا، پھر اس کی کیا ضمانت تھی کہ ڈاکٹر ڈف کی عدم موجودگی میں اس کا کوئی ملاقاتی بھی نہ آ دھمکے گا۔ روزے روشن کی بات تھی، رات ہوتی تو گیٹ ہی کی طرف سے صحیح۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر بائیں جانب چل پڑا، کیونکہ اس جانب کے سرے پر دیوار میں کچھ اینٹیں ابری ہوئی نظر آئی تھی۔ اس جوڑ سے دوسری کوئی دیوار اٹھانے کا پروگرام شاید آئندہ پر ملتوی کر دیا گیا تھا، لہذا آدھی آدھی اینٹیں باہر نکلی رہ گئی تھی۔ حمید نے ایک بار پھر گرد و پیش کا جائزہ لیا، دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا، دیوار کی اونچائی کم از کم 20 فٹ ضرور ہوگی، اس نے سوچا، ممکن ہے بلندی پر وہ کسی کو دکھائی ہی دے جائے، پھر کیا ہوگا؟ بکواس، وہ گردن جھٹک کر بڑبڑایا، دیکھا جائے گا، میک اپ تو ہے، ایک بار چور چور کا شور ہی صحیح۔ پھر 3 منٹ کے اندر ہی اندر وہ دیوار کے اوپر تھا، چھت دیوار سے تقریباً 4 فٹ نیچے تھی، اس لیے یہاں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ چھت سے وہ ان زینوں تک پہنچے جن کا اختتام نچلی منزل کے ایک سلاخوں وفدار دروازے پر ہوا تھا۔ یک بیک اس نے ایک خوفناک قسم کی گراہٹ سنی اور اچھل کر 2-3 زینے اوپر چڑھ گیا۔ سلاخوں دار دروازے میں ہاتھ لگانے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی، پھر ایک بھیانک گوریلے پر نظر کیوں نہ پڑتی جو لنگڑاتا ہوا اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ سلاخیں پکڑ کر اس نے کھوپڑی ٹیڑی کی اور حمید کو اس طرح گھورنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلام علیکم، حمید الٹے پاؤں چوتھے زینے پر کھسکتا ہوا بولا اور پھر اسے اپنی عافیت اسی میں نظر آئی کہ یہاں سے 9-2-11 ہو جائے، پتہ نہیں اور کتنی بلائے عمارت میں اس کی منتظر ہوں۔ سلاخودار دروازہ مقفل نہ ہوتا تو شاید اس وقت اچھی خاصی درگت بنی ہوتی۔ وہ پھر چھت پر پہنچا اور نہایت اطمینان سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ چونکہ واپسی کا سفر تھا اس لیے کسی قسم کی احتیاط کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی، حتیٰ کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی گئی۔ پھر جیسے ہی بایاں پیر زمین پر ٹکا پشت سے آواز آئی، بہت اچھے، حمید بوکھلا کر مڑا۔ ایک مضبوط جسم کا سیاہ فام آدمی جبٹ پڑنے کے سے انداز میں کڑا اسے گھور رہا تھا۔ صورت جانی پہچانے سے معلوم ہو رہی تھی، کہاں اور کب دیکھا تھا فوری طور پر یاد نہ آ سکا۔ اس نے سوچا برے پھنسے، اب کسی نہ کسی طرح نکل ہی چلو ورنہ شامت ہی آ جائے گی۔ کچھ نہیں چرا سکا، جناب حمید ہکلایا، آپ تلاشی لے لیجیے۔ چور بدماش کالا آدمی دھاڑا، معاف کر دیجیے حمید گگیا آیا، میں تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا، وہ مکہ تان کر۔ حمید یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح کچھ شروع ہو جائے، باغ نکلنے کے مواقع اسی صورت میں ہاتھ آتے۔ حمید بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹا، پھر قبل اس کے کہ وہ دوسرے حملے کے لیے سنبھلتا، حمید کا ہاتھ اس کی دانی کنپٹری پر پڑا۔ یہ ایسا ہی جچا تلا ہاتھ تھا کہ سیاہ فام آدمی لڑکھڑا کر ڈھیر ہو گیا۔ حمید نے اس کے اوپر ہی سے دوسری طرف چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا۔ سیاہ فام کی دھاڑیں دور ہوتی جا رہی تھی، شاید وہ وہی اسی جگہ کھڑا چیخ رہا تھا۔ حمید کا تعاقب کرنے کی ہمت نہیں پڑی تھی، حمید دوڑتا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ اس کی پہنچ سے باہر ہے تو ایک جگہ رک کر سانسیں درست کرنے لگا۔ وہ سوچ بھی رہا تھا کہ اس آدمی کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ یک بیک ریگی یاد آئی اور وہ اچھل پڑا، دونوں میں بڑی مشابہت تھی۔ اور تو کیا، یہی ڈاکٹر ڈف، قریب ہی ایک تالاب نظر آیا۔ حمید نے وہیں میک اپ سے بھی پیچھا چھڑانے کے بعد پھر ماڈل کالونی کی راہ لی، لیکن ڈاکٹر ڈف کے بنگلے سے دور ہی دور رہا۔ کالونی کے پوسٹ آفس کے قریب پہنچ کر رکا، وہ یہی سے فریدی کو اطلاع دے کر بقیہ وقت کے لیے غائب ہو جانا چاہتا تھا، کیونکہ ان دنوں وہ ایک انتہائی غصہ‌دار اور نکچڑی لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پبلک کال بہت خالی نظر آیا، حمید نے اندر داخل ہو کر چٹکنی بھی چڑھا دی تاکہ باہر سے دروازہ کھولا نہ جا سکے۔ بہت ساؤنڈ پروف قسم کا تھا، اس لیے اس کا بھی خدشہ نہیں تھا کہ گفتگو باہر سے سن لی جائے گی۔ فریدی کے نمبر ڈائل کیے، دوسری طرف سے فوری طور پر جواب ملا۔ یس سر، حمید اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا، پہلے چچا جان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کی آؤ بھگت کی تاب نہ لا کر بھاگنا پڑا۔ چھت پر پہنچا، ٹھہریے، سنتے جائیے، آخر آپ میری زندگی کے ہاں ہاں کیوں ہو گئے ہیں؟ ایک بار جی کڑا کر کہہ دیجئے، لگا دوں کسی اندھے کنویں میں چھلانگ، آگے اللہ مالک ہے۔ جی جی، وہ چچا جان ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی نام بھی ہو، لیکن میں صرف گوریلا کہہ سکتا ہوں۔ کم از کم 6 فٹ ضرور اونچا رہا ہوگا، رنگت بھوری تھی، چھت سے زینے جس کمرے میں ختم ہوئے میں وہی تھا۔ زینوں کا دروازہ لوہے کا ہے، سلاخوں دار، خیریت یہی ہوئی کہ مقفل تھا، ورنہ یا تو میں ٹارزن کی شکل میں واپس ہوتا یا اس چیز کی صورت میں جسے تازہ گوشت کا لوتھڑا کہتے ہیں۔ تو پھر تم نے عمارت کے دوسرے حصوں میں پہنچنے کی کوشش نہیں کی؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اب کیے لیتا ہوں، حمید گھرایا، کچھ بھی نہ ہوا، لیکن ڈاکٹر ڈف سے ملاقات ہوئی تھی۔ گڈ، تب تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہوا ہے۔ صاحبزادے، ذرا سنجیدگی سے اپنی رپورٹ دہراؤ۔ دہرانی ہی پڑی، فریدی پوری روداد سن لینے کے بعد بولا، تمہارا خیال صحیح ہے، حلیہ کے مطابق وہ ڈاکٹر ڈف ہی ہو سکتا ہے، کام ختم، ایش کرو۔ شکریہ، مگر آپ سے اندازے کی غلطی کیسے ہوئی؟ آپ نے تو لکھا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ موجود نہ ہونے کے باوجود بھی گھر ہی پر ہوتا ہے، کیا بات ہوئی؟ جب وہ گھر پر تنہائی چاہتا ہے تو لڑکی سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک گھر سے باہر رہے گا، اسی کے سامنے رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ کفل کی دوہری کنجیاں ہیں، ایک لڑکی کے پاس رہتی ہے اور دوسری ڈاکٹر کے پاس، لڑکی پابندیوں میں رکھی جاتی ہے، لہذا میدان صاف دے کر اس کا باغ نکلنا یقینی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت ڈاکٹر اپنی واپسی کا تعین کرتا ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ گھر پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر مقفل مکان میں کیسے داخل ہوتا ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہاں کوئی چور دروازہ بھی ہے جس کا علم ڈاکٹر کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اچھا، تو یہ ہنری آپ ہی کی ہدایت پر اپنی مٹی پلید کر رہا ہے، یہی سمجھ لو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور پھر حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ حمید صرف منہ بنا کر رہ گیا، کیونکہ اب یہ قصہ اس کے لیے بھی دلچسپ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پھر رنگ کرے، لیکن خیال آیا ممکن ہے فریدی اس بار جھنجھلا کر کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کا اپنا موڈ خراب کرنے کے لیے کافی ہو۔ ویسے وہ دراصل ان انسانی اعضاء کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا جن کے رکھنے کی جگہ اسے ڈاکٹر ڈف کے بنگلے میں تلاش کرنی تھی۔ لاہور والا کوت وہ برا سمو بنا کر بڑبڑایا اور دروازہ کھول کر بوتھ سے باہر آ گیا۔ بھلا کیا بات ہوئی جناب والا، یہ کیسے لکھ دیتے کہ خواہ مخواہ کسی کے مکان میں گھسنے کی کوشش کرو اور حاضری دے کر واپس چلے جاؤ؟ کوئی معقول وجہ بھی تو ہونی چاہیے، اور یہ وجہ کتنی حیرت انگیز تھی، انسانی اعضا ہوں یوں الو بنا کر کام نکالتے ہیں۔ حمید نے ایک بار پھر برا سمو بنایا اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ بھی ہو، انسانی اعضا والی بات بہانہ بھی صحیح، لیکن معاملہ اہم ہی معلوم ہوتا تھا، ورنہ فریدی نے پچھلا ایک ہفتہ لیبارٹری میں کیوں گزارا تھا۔ وہ چلتا رہا، پھر ایک جگہ چونک کر ٹیکسی تلاش کرنے لگا۔ وہ نکچڑی یاد آئی تھی جسے پچھلے ماہ ہائی سرکل نائٹ کلب میں دیکھا تھا، اور اس کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ پرمود ہاؤس میں رہتی ہے، غالباً رانا پرمود کی کوئی رشتے دار ہے، بے حد غصہ‌وار ہے، کسی کو منہ نہیں لگاتی، ہر قسم کی تفریحات میں تنہا ہی نظر آتی ہے، کبھی کبھی کوئی عورت بھی ساتھ ہوتی ہے لیکن کسی مرد کے ساتھ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ لڑکی حالانکہ دیسی لباس میں رہتی تھی لیکن اس کے یورشین ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ زیادہ تر اردو میں گفتگو کرتی تھی، اور گفتگو کے دوران کوشش کرتی تھی کہ زبان سے انگریزی کا آدھا لفظ بھی نہ نکلنے پائے۔ بڑی دلکش خد و حال والی تھی۔ حمید چلتا رہا کیونکہ ابھی تک کوئی ٹیکسی نہیں مل سکی تھی، دفتن ایک جگہ اسے رکنا پڑا۔ بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ حمید حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑا رہا، کیونکہ ایسا منظر تو شاید الف لیلا ہی کی کسی داستان میں نظر آتا۔ اسے ایک دیو کامت آدمی دکھائی دیا تھا جو ایک موٹر سائیکل کو سوار سمیت اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے پوری طرح اٹھا لیا اور اسی طرح چلتا ہوا سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچا، اور موٹر سائیکل پھر زمین پر ٹکا دی۔ سوار ہکا بکا اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ حمید تیزی سے آگے بڑھا، ان کے قریب ہی پہنچ گیا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح گورے جا رہے تھے کہ شاید انہیں گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں تھا۔ دفتن جوزاد بولا، اب بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں، دبلے پتلے سوار نے بکھلا کر کہا۔ نہیں ضرور بتاؤ، چڑھا دو یہ سالی گاڑی میری کھوپڑی پر۔ ارے صاحب، آپ کے دھکا بھی تو نہیں لگا تھا۔ میرے کوٹ میں تو دھکا لگا تھا، اب کہو وہ ہوا سے اڑ کیوں رہا تھا؟ میں کہوں گا سالی ہوا کیوں چل رہی تھی؟ نہیں بتاؤ۔ موٹر سائیکل سوار نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا اور پھر دیوزاد کی طرف منہ اٹھا دیا۔ اب میں بولو نا، میرا وقت بہت قیمتی ہے، دیوزاد نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب میں کیا بولوں، اچھا چلیے معاف کر دیجیے، غلطی ہوئی تھی، بعد میں معاف کر دوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ میرے کوٹ میں دھکا کیوں لگا تھا؟ حمید اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ ادھر وہ بیچارہ سائیکل سوار بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دفتن اس نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا، مسٹر آپ ہی سمجھائیے۔ اب ایک خبردار، دیوزاد بفر گیا، کسی دوسرے کو بیچ میں نہ ڈالو، چاہے وہ مسٹر ہو چاہے منشی جی۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حمید نے سر ہلا کر کہا اور نظر بچا کر سائیکل سوار کو آنکھ ماری۔ اب دیوزاد بھی حمید ہی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا بھائی صاحب، اس نے دانت نکالے، دو تین بار تیزی سے پلکیں جھپکائے اور پھر بولا، اگر میں مر جاتا تو کیا ہوتا، لاش اٹھوانے میں بڑی دشواری ہوتی۔ حمید نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہائے لاش، ارے باپ رے، دیوزاد نے کہا، ہونٹوں پر زبان پھیری اور بے ڈنگے انداز میں منہ چلانے لگا، پھر بولا، اوفو میرا سر چکرا رہا ہے۔ سائیکل سوار نے حمید کا اشارہ پا کر مشین اسٹارٹ کر دی، لیکن دیوزاد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ پھر موٹر سائیکل آگے بھی بڑھ گئی۔ مجھے میری گاڑی تک پہنچا دیجیے بھائی صاحب، دیوزاد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی کہاں ہے؟ وہ ادھر اس بلاک کے پیچھے۔ اوفو میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ حمید اسے اس کی گاڑی تک لائے اور گاڑی دیکھ کر خود اس کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ رولز رائس تھی تو یہ مینار نما گنبد کوئی متمول آدمی ہے، اس نے سوچا۔ سر چکرا رہا ہے تو ڈرائیو کیسے کرو گے، حمید نے پوچھا۔ اللہ مالک ہے، دیوزاد نے ٹھنڈی سانس لی، میں پہنچا دوں؟ ضرور ضرور بھائی صاحب، اللہ قسم بڑے اچھے آدمی ہو، خدا خوش رکھے۔ حمید سٹیئرنگ کے سامنے جا بیٹھا اور دیوزاد بھی اگلی ہی سیٹ پر جم گیا۔ کہاں چلوں، حمید نے پوچھا۔ کہیں بھی، دیوزاد نے کراہ کر جواب دیا۔ پھر بولا، یار واقعی میرا پیٹ پھٹ جاتا تو کیا ہوتا، آنتے نکل پڑتی، حمید نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے باپ رے، دیوزاد نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبا لیا۔ تم کیا کرتے ہو، حمید نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ کچھ نہیں جی، گھبراتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ رہتے کہاں ہو؟ آصم بلہ میں۔ او وہ خان بہادر آصم، ہاں وہ میرے والد بزرگ وار ہیں۔ اچھا اچھا، مگر یار خیر کچھ نہیں، ہاں تو تمہیں آصم بلہ پہنچا دوں؟ نہیں میں گھر نہیں جانا چاہتا، جہاں دل چاہے پہنچا دو، تفریح کی رہے گی۔ ارے واہ، دیوزاد اچھل پڑنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، ضرور ضرور۔ زیادہ تر کہاں بیٹھتے ہو، حمید نے پوچھا، اپنی مسحری پر یا گاڑی میں؟ بولے پن سے جواب ملا۔ حمید نے سوچا، بدھو دی گریٹ معلوم ہوتا ہے، خاصی تفریح رہے گی، ہو سکتا ہے نکچڑی لڑکی تارا ہی کے سلسلے میں بھی کسی طرح کارآمد ثابت ہو جائے۔ کلبوں میں نہیں جاتے، حمید نے پوچھا۔ نہیں پیارے بھائی، دیوزاد نے ٹھنڈی سانس لی، سب میرے باپ کو آصم صاحب کہتے ہیں، لیکن میں ظالم صاحب کہتا ہوں۔ اگر ان کا کوئی آدمی مجھے کسی ہوٹل یا کلب میں دیکھ لے تو جا کر ایسی آگ لگائے گا، ہائے اللہ میں کیا کروں۔ جس آدمی پر شبہ ہو کے یہ جا کر آگ لگائے گا، مجھے بتا دینا، اس سے پہلے ہی میں اس کی چٹنی بنا دوں گا۔ کیوں تم کون ہو پیارے بھائی؟ دیوزاد نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پلکیں جھپکائیں۔ میں فلم ڈائریکٹر ہوں۔ ہائے نہیں، دیوزاد حیرت سے چیخا۔ ہاں پیارے بھائی، ہمیں تو وہ تم نے مس مادھوری کو قریب سے دیکھا ہوگا۔ ہاں پیارے بھائی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہمیں ہوش میں ہو یا نہیں، دیوزاد نے غصے انداز میں آنکھیں نکالیں۔ کیوں پیارے بھائی، تم سے کیوں کرنے لگی محبت؟ اجی واہ، خوب رہی، میں تو واہ واہ۔ آخر کیوں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ حمید نے پوچھا۔ یہ دیکھو، دیوزاد نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر مادھوری کی تصویر نکالی۔ لیکن یہ تصویر ان تصویروں سے مختلف نہیں تھی جو فٹ پاتھ پر ایک ایک آنے میں فروخت ہوا کرتی ہیں۔ اچھا تو تم اس سے محبت کرتے ہو؟ دیوزاد نے ٹھنڈی سانس لی اور مسمسی صورت بنا کر رہ گیا۔ بولو نا، شرمانے کی ضرورت نہیں، اگر تم کہو تو میں اس سے تمہاری سفارش کر سکتا ہوں۔ ہائے پیارے بھائی، زندگی بھر احسان مانوں گا، مگر وہ تم سے محبت کیوں کرتی ہے؟ اب نہیں کرے گی، میں تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہوں۔ ارے ہی ہی ہی، میں کس لائق ہوں بھائی صاحب؟ یہ سالہ ڈیل ڈول نہ ہوتا تو شاید ہوتا کسی لائق۔ ارے وہ یہی تو ہے سب کچھ، میں تمہیں کرنل ٹاور کے نام سے ملاؤں گا لڑکیوں سے۔ لڑکیاں؟ ارے باپ رے، ارے نہیں، ہی ہی ہی، بس دیکھ لینا، میرا نام زیٹو ہے، ڈاکٹر زیٹو۔ وہ فلم دیکھی تھی نا تم نے، آپ کی بیٹی؟ نہیں دیکھی تھی، میں نے ڈائریکٹ کی تھی، پھر کبھی دیکھنا۔ ہاں تو یہ مادھوری، تین چار گھنٹے تک پٹرول پھونکا جاتا رہا، بس شہر گردی ہوتی رہی۔ حمید اسے ہائی سرکل نائٹ کلب لے جانا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب تارا وہاں موجود ہوتی تھی۔ ابھی 5 ہی بجے تھے، وہ سات سے پہلے نہیں آتی تھی۔ اس دوران میں مختلف ہوٹلوں میں چائے پی گئی، کہیں کہیں حمید کی جان پہچان والیاں بھی ملی، اور دیوزاد ان سے مل کر اپنے محسوس انداز میں محسوس بھی ہوا۔ اس کا تعارف کرنل ٹاور ہی کے نام سے ہوتا رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے اپنا یہ مذہقہ خیز نام بہت پسند آیا تھا۔ بہرحال 2-4 گھنٹوں ہی میں وہ ایک دوسرے کے یار گار معلوم ہونے لگے۔ دیوزاد کا نام قاسم تھا۔ تقریباً 6 بجے جب وہ آر لپچنوں سے اٹھ رہے تھے، حمید نے اسے کہا، اب تو تمہارا چکر رفع ہو چکا ہوگا، اپنے گھر جاؤ۔ ارے نہیں پیارے بھائی، اب وہاں لے چلو نا جہاں مادھوری آتی ہے۔ 7 بجنے سے پہلے نہیں آتی، مگر وہ آج کل کہاں آتی۔ لیکن دیکھو، مجھے اپنی نئی فلم دیوانی معشوقہ اور قاتل کٹار کے لیے ایک ہیروئن کی تلاش ہے، لیکن میں نے پسند کر لی ہے، تمہیں بھی دکھانے کا ارادہ ہے۔ ارے ضرور ضرور پیارے بھائی، اچھا تو بس 7 بجے چلیں گے۔ اتنا پیارا دوست مجھے آج تک نہیں ملا تھا، وارے میرے مولا، تو بڑا مہربان ہے، قاسم نے بے حد سرور کے عالم میں کہا، اور حمید سوچ رہا تھا کہ بہترین تفریح ہاتھ آئی ہے۔ ٹھیک 7 بجے رولز ہائی سرکل نائٹ کلب کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سردیوں کی راتیں تھی، اس لیے خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گاڑی پارکنگ شیڈ میں چھوڑ کر وہ عمارت کی طرف روانہ ہوئے۔ قاسم کی بتی سی نکلی پڑ رہی تھی، کہنا کچھ چاہتا اور زبان سے کچھ نکلتا۔ صفحہ نمبر 242۔ کرائم رپورٹر انور اپنی میز پر تنہا تھا۔ کلب کے ڈائننگ ہال کی فضا زندگی سے بھرپور تھی۔ اس نے کافی طلب کی اور کسی خیال میں ڈوبا ہوا ہلکی ہلکی چسکیاں لیتا رہا۔ ان دنوں وہ اپنی شامیں عموماً ہائی سرکل کلب ہی میں گزار رہا تھا۔ منیجر سے خاصی جان پہچان تھی، اس لیے ادھار بھی چل جاتا تھا۔ کافی کی پیالی ختم کرتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہے، ساتھ ہی عجیب قسم کے اوٹ پٹانگ خیالات بھی اس کے ذہن میں چکرانے لگے۔ مثلاً اگر اس کے دم بھی ہوتی تو پتلون پہننے میں کتنی دشواری پیش آتی، دم سمیٹنی پڑتی۔ زیادہ بڑی ہوتی تو اسے بالکل اسی طرح لپیٹنا پڑتا جیسے عورتیں سر پر جوڑا باندھتی ہیں۔ دفتن اس نے قریب کھڑے ہوئے ویٹر سے کہا، کیوں دوست، بالکل ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے پتلون کے نیچے کمر پر گٹھڑی باندھ رکھی ہو۔ ویٹر ہکا بکا رہ گیا اور پھر بوکھلا کر بولا، جی صاحب۔ نہیں سمجھے، انور نے احمقانہ انداز میں کہا لگایا، اچھا قریب آؤ۔ ویٹر قریب آ گیا اور انور اس کی کمر تھپ تھپا کر بولا، یہاں گٹھری۔ میں نہیں سمجھے جناب، ویٹر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، جہنم میں جاؤ، اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے، او گدھے، میں دم کی بات کر رہا تھا۔ اچھا اچھا صاحب، ویٹر جلدی سے بولا، میں ابھی حاضر ہوا۔ پھر اس نے کھسک جانے میں عافیت سمجھی، غالباً وہ یہی سمجھا تھا کہ زیادہ چڑھ گئی ہے، لیکن میز پر کافی کی ٹرے کے علاوہ اور کیا تھا۔ ایسے ہی بے ڈھنگے خیالات انور کے ذہن میں کلبلاتے رہے اور وہ خامخواہ ہنستا رہا۔ آس پاس کے لوگ چونک چونک کر اسے دیکھتے رہے، پھر تو ذہن پر قابو پانا ہی دشوار ہو گیا۔ اب وہ بلند آواز میں بڑبڑا رہا تھا، واہ کیا بات ہوئی، شاندار واہ۔ عورتوں کی دم کے لیے بھی طرح طرح کے زیورات بننے لگتے، اخبارات میں اس قسم کے اشتہارات نظر آتے، کبھی ہماری دکان پر بھی تشریف لائیے، آپ کی دم کی زینت کے سارے سامان مہیا ہے، یا پھر دم رنگوائیے، نیل پالش کے ساتھ ہی ساتھ تیل پالش بھی، فلاں لوشن استعمال کر کے دم کی حفاظت کیجیے، دموں کے ریشمی غلاف شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا تو طرفین پوچھتے صاحبزادے کی دم کتنی بڑی ہے، ہر ایک کے پیچھے تو نہیں ہلاتے پھرتے۔ کوئی محترمہ گئی ہیں لڑکی دیکھنے اپنے صاحبزادے کے لیے. لڑکی کی دم دیکھتے ہی ناک بھوں چڑھائی, کچھ سوچتی رہی اور بولی, ہائے اللہ بس اتنی سی دم. ڈپٹی فلاں کی بیوی کہہ رہی تھی کہ لڑکی کی گز سوا گز کی دم ہی رکھتی ہے, نہیں بھائی ہمیں ذرا دمدار چاہیے. دوسری طرف کوئی ساس صاحبہ بہو کو للکار رہی ہے, ارے نیک بخت اٹھتے اٹھتے ذرا دم تو ہلا دیا کرو, دیکھ کتنا کوڑا کچرا پھیلا رہتا ہے آس پاس. والد صاحب فرزدان حمید کی دم تھامے کر رہے ہیں پٹائی, کسی بے تکلف دوست نے راہ چلتے بے خبری میں پیچھے سے دم پکڑ لی. ہا 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 واقعی بری طرح چڑھ گئی ہے, ایک نے دوسرے سے کہا, دوسرا صرف سر ہلا کر رہ گیا. ویسے بھی وہ انور کو مضحکانہ انداز میں گورے جا رہا ہے. ہاں بھائی اور سنو, کوئی فکر مند ماں پڑوسن سے کہہ رہی ہے, اے بہن دیکھو نہ جانے کیا روگ لگ گیا ہے میری بیٹی کو, ماشاءاللہ کیسی گنجان دم تھی. اے تم نے تو دیکھا ہی ہے سارے بال جھڑے جا رہے ہیں, کوئی تیل پھلیل ہی بتاؤ یار, کہیں کوئی ہنگامہ برپا نہ کرا دینا, چلو تمہیں گھر چھوڑ آئے. گھر کون جائے گا, بیٹھو واہ اور سنو دو دوست ملے, انور نے کہا اور یک بیک خاموش ہو گیا. پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ اب میز پر کھڑا ہو کر زور زور سے چیخنا شروع کر دے, سر اب بھی چکرا رہا تھا. اس نے میز پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن دونوں آدمیوں نے باز رکھا, کئی ویٹر ان کی طرف لپکے, ان میں سپروائزر بھی تھا. ارے بھائی بس لے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں پی آیا تھا, ایک آدمی نے سپروائزر سے کہا اور انور ان کے درمیان لڑکھڑاتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا. حمید قاسم سے کہہ رہا تھا, یار دیکھو پتہ نہیں کیوں آج ابھی تک نہیں آئی. خیر قاسم نے ٹھنڈی سانس لی, اپنا مقدر ہی سالا اوندا سیدھا ہے, اللہ مالک ہے. کیا بتاؤں میں نے چاہا تھا کہ آج ہی تمہیں اس سے بھی ملوا دیتا, جانے دو بڑے بھائی پھر سے ہی آج میں خوش ہوں. اوف وہ اتنا پیارا دوست اتنی آسانی سے مل گیا, مگر تم نے اسے موٹر سائیکل سمیت اٹھا کیوں لیا تھا؟ ارے بس یوں ہی وسالہ سمجھا تھا کہ شاید میں اس سے کمزور پڑتا ہوں, خدا کرے کبھی کوئی گدا تمہیں لات نہ مارے, مار کر تو دیکھے سالہ قاسم بگڑ گیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ورنہ اسے اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس سے بھی بڑے بڑے دنیا میں موجود ہیں. قاسم نے اکڑ کر چاروں طرف حکارت سے دیکھا اور پھر ایک ایسی لڑکی کو گھورنے لگا جو بے حد دبلی پتلی تھی. ہائے, کچھ دیر بعد اس نے لچک کر جلے کٹے لہجے میں کہا, ذرا انہیں تو دیکھو, ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ہائے اللہ کہیں گی اور مر جائیں گی. کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو مہین بیگم بیٹھی ہے. امیں تو تمہیں کیوں بری لگ رہی ہے؟ تم ایسے لہجے میں اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہو جیسے پرانی دشمنی ہو, جلن لگتی ہے, ہڈیاں سلگتی ہیں. اب دیکھو ہاں نجاکت کی پڑیا, ہائے اللہ کیتلی بھی نہیں اٹھتی, کانکھیں مارتی ہیں, شکل تو دیکھو جیسے پہاڑ اٹھا لیا ہو. ارے مر بھی چکو جلدی سے, ہاں نہیں تو. حمید کو ہنسی آ گئی, کیا جانور ہاتھ لگا ہے, واہ. اوہ یک بیک وہ سنجیدہ نظر آنے لگا. انور وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگا جیسے کسی انہونی کا سامنا ہو گیا ہو. انور شرابی تو نہیں تھا, اسے شراب سے نفرت تھی, پھر یہ کیا. دونوں آدمی قریب آ گئے جو لڑکھڑاتے ہوئے انور کو سہارا دیے غالباً لے جا رہے تھے. خدا کے لیے اتنی نہ پیا کرو پیارے, ان میں سے ایک کہہ رہا تھا, قابو ہی نہیں رہتا تمہیں اپنے اوپر, کتنی واہیات بات ہے. حمید نے مسربان انداز میں پہلو بدلا, وہ سوچ رہا تھا ضروری نہیں کہ یہ شراب ہی کا نشہ ہو. انور کے دوست انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے لیکن دشمنوں کا شمار مشکل تھا. جیسے ہی وہ صدر دروازے کے قریب پہنچے حمید بھی اٹھ گیا. کیوں پیارے بھائی, قاسم نے ٹوکا, بیٹھو میں ابھی آیا, حمید نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا. وہ لوگ صدر دروازے سے گزر چکے تھے, کمپاؤنڈ میں کئی ٹیکسیاں موجود تھی. حمید نے انہیں ایک میں بیٹھتے دیکھا, کمپاؤنڈ میں عموماً واپسی ہی کی ٹیکسیاں رکا کرتی تھی, لہٰذا ان میں سے کسی کا حاصل کر لینا مشکل ہی ہوتا. قاسم کی گاڑی وہ اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. دفتن انور کی موٹر سائیکل دکھائی دے گئی اور اس نے اطمینان کا سانس لیا. صفحہ نمبر 246, بابا خاور. انور بھونچ کا رہ گیا کیونکہ اس وقت وہ نہ تو ہائی سرکل نائٹ کلب میں تھا اور نہ اپنے فلیٹ میں, یہ کسی رہائشی عمارت کا حال تھا لیکن دروازے بند تھے. انور کو اپنے علاوہ آس پاس اور کوئی نہ دکھائی دیا. پھر وہ اس آرام کرسی کا جائزہ لینے لگا جس پر پڑا ہوا تھا. بھولی بسری باتیں یاد آنے لگی, ہائی سرکل کلب کی کافی یاد آئی, اس کیفیت کی دھندلی سی پرچھائیں یادداشت میں رینگنے لگی جو کافی پینے کے بعد طاری ہوئی تھی. وہ دونوں آدمی اسے میز سے اٹھا کر باہر لائے تھے. صدر دروازے سے گزر جانے تک کے واقعات اب بھی یاد تھے لیکن پھر اس اندھیرے کو حفظہ بھی نہ کریت سکا. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد تو شاید یہی ہوش آیا تھا اسی کرسی پر. پچھلی شام والی کیفیت بھی عجیب تھی, اس نے لاکھ کوشش کی تھی کہ خود کو قابو میں رکھے لیکن ناکام رہا تھا. محسوس کرتا رہا تھا کہ اس سے حماقتیں سرزد ہو رہی ہیں لیکن ذہن میں اتنی قوت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ منطقی شعور کو دخل دے سکتا. یقیناً اسے کافی میں کوئی ایسی چیز دے دی گئی تھی جو ذہن و جسم کو بیکار کر دیتی ہے. دفتن کسی جانب کا دروازہ چرچرایا, پھر اس کے بند ہونے کی آواز بھی سنائی دی, لیکن انور نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا کی. وہ بے حصہ حرکت بیٹھا ہوا تھا, آنکھیں خلا میں گھور رہی تھی, پتھرائی ہوئی سی آنکھیں زندگی سے یکسر خالی, چہرہ ویران ہو کر رہ گیا تھا. آنے والا اس کے قریب ہی رکا, لیکن انور کی حالت میں اب بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. اب اس نے جھک کر اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کا جائزہ لیا, پھر تیزی سے ایک جانب پڑ گیا. اب وہ دیوار سے لگے ہوئے سوئچ بورڈ کے ایک پش سوئچ کا بٹن دبا رہا تھا. چند ہی لمحوں کے بعد کئی قدموں کی آوازیں سنائی دی, تین آدمی اندر داخل ہوئے. پہلے آنے والے نے کسی کو مخاطب کیا, ذرا دیکھنا تو اسے کیا ہو گیا ہے. وہ تینوں ہی انور کے قریب چلے آئے. او یہ کیا, اس کی تو پلکے تک نہیں جھپک رہی, ایک نے کہا, اور دوسرے نے نبض پر انگلیاں رکھ دی. نبض تو چل رہی ہے, اس نے کہا, اور جسم بھی گرم ہے. پھر وہ انور کو جھنجھوڑ کر آوازیں دینے لگا, لیکن انور بالکل پتھر کے بت کی طرح ادھر ادھر کھسک کر نہیں جاتا, نہ ان کی طرف دیکھتا اور نہ پلکیں جھپکاتا. کیا مصیبت ہے, ایک بڑبڑایا. دیوار کے قریب کھڑے ہوئے آدمی نے کہا, دواؤں کا بکس لاؤ. یہ آواز انور کے لیے جانی پہچانی سی تھی, لیکن وہ اپنی پوزیشن میں تبدیل کر کے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا. ویسے وہ سوچنے ضرور لگا تھا کہ اس نے یہ آواز کب اور کہاں سنی تھی. کچھ دیر خاموشی مسلط رہی, اس کے بعد پھر وہی جانی پہچانی آواز سنائی دی, تم سب یہی ٹھہرو, میں مطمئن نہیں ہوں. انور کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سچ مچ اب اس کی آنکھیں پتھرا ہی جائیں گی. تقریباً 15 منٹ سے اس نے پلکیں نہیں جھپکائی تھی. یک بیک کوئی قریب آیا, پھر شاید اسی کے اشارے پر ہی کوئی دوسرا بھی آیا تھا. اس کے بائیں ہاتھ کی آستین اوپر چڑھاؤ, یہ جانے پہچانے آواز تھی, لہجے میں تحکم تھا. آستین چڑھائی گئی اور انور نے بازو میں سوئی کی چبھن محسوس کی, لیکن اب بھی اس نے اپنے جسم کو قابو میں رکھا اور وہ لوگ سوئی کی چبھن کا رد عمل بھی نہ دیکھ سکے. مگر انور سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے, اب اسے ہوش میں آنا چاہیے. اس نے پھر وہی جان پہچانے سی آواز سنی, لیکن انور نے تہیہ کر لیا کہ ہوش میں آنے کے باوجود بھی ہوش کی باتیں نہیں کرے گا. کچھ دیر بعد اس کی پتلیوں میں جنبش ہوئی, پلکیں جبکہ ہونٹ کپ کپ آئے اور حلق سے ایک پھنسی پھنسی سی کراہ آزاد ہوئی. اب وہ انہیں بخوبی دیکھ سکتا تھا. پہلے جس آدمی پر نظر پڑی وہی ہو سکتا تھا جس کی آواز اسے جانی پہچانی معلوم ہوتی تھی. اسے یاد آ گیا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا. یہ وہی عجیب و غریب آدمی تھا جو بظاہر قابل نفرت ہونے کے باوجود بھی اونچے طبقے میں بے حد مقبول تھا. بابا خاور, الجھے ہوئے بالوں اور بے ہنگم داڑھی والا بدشکل آدمی, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے سر اور جسم پر کبھی پانی ہی نہ پڑا ہو. البتہ کپڑے بڑے سلیقے سے پہنتا تھا, جسم پر اعلیٰ قسم کے سوٹ نظر آتے اور بے داغ سفید قمیض جن میں عموماً سلو لائٹ کے کالر استعمال کیے جاتے تھے. اس کے کانوں کی بناوٹ عجیب تھی, نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر بے ساختہ ہاتھی کے کان یاد آتے تھے. وہ خصوصیت سے عورتوں میں بے حد مقبول تھا, کیونکہ وہ انہیں ان کے مستقبل کے بارے میں دلخوش کن اطلاعات دیا کرتا تھا جن میں 75% بالکل درست ثابت ہوتی تھی. کیوں, اب کیسی طبیعت ہے, بابا خاور نے نرم لہجے میں پوچھا. بھائی, انور حلق پھاڑ کر دھاڑا, پھر چیل کی سی آواز نکالی اور اس طرح مسکرانے لگا جیسے کسی ناسمجھ آدمی کے سامنے فلسفہ بولا گیا ہو. یا خدا, میں اس شریف آدمی کے لیے کیا کروں, بابا خاور نے ٹھنڈی سانس لی. سارجنٹ حمید ایک پبلک ٹیلیفون بوتھ سے فریدی سے گفتگو کر رہا تھا. پھر کیا ہوا, دوسری طرف سے آواز آئی. ایک جگہ گاڑی رکی تھی اور انور نے چیخنا شروع کر دیا تھا. غالباً وہ دونوں آدمی کو نوچ کھسوٹ بھی رہا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی سے اتر آیا اور وہ دونوں بھی اتر کر اسے گھیرنے لگے. انور نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے تھے اور بالکل مجنونوں کی طرح اچھل کود رہا تھا. پھر ایک دوسری گاڑی قریب ہی آ کر رکی, اس میں سے تین لڑکیاں اتری اور وہی الو کا پٹھا جو بابا خاور کے نام سے مشہور ہے. اچھا, پھر دوسری طرف سے آواز آئی. ان دونوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ نشے میں ہے اور وہ اسے اس کے گھر پہنچانے جا رہے ہیں, لیکن خاور نے کہا کہ وہ یقیناً اسے کوئی نقصان پہنچائیں گے. اس نے کہا تھا کہ وہ ان کے چہروں سے ان کی نیتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے. بہرحال یہ بات سنتے ہی وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے تھے اور خاور نے انور کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا. لڑکیوں سے کہا تھا کہ وہ اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھروں کو جائیں. لڑکیوں نے اس پر اعتراض نہ کیا تھا تو خاور انور کو اپنے ساتھ لے گیا تھا. لیکن کیسے, دوسری طرف سے آواز آئی. مجھے خود بھی حیرت ہے کہ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں کیوں بیٹھ گیا تھا جبکہ دو آدمی بھی اسے قابو میں کرنے سے قاصر رہے تھے. وہ اسے کہاں لے گیا ہے, 13 کنگز لین میں. اچھی بات ہے, اب تم اس وقت تک وہیں ٹھہرو گے جب تک کہ میں نہ وہاں پہنچ جاؤں. خیال رکھنا, ممکن ہے اس دوران میں وہ اسے وہاں سے بھی ہٹانے کی کوشش کریں. کیا یہ بھی کوئی اہم مسئلہ ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اس واقعے کی اطلاع کیوں دی تھی؟ میں اس لیے کہ انور شرابی نہیں ہے, کبھی تفریحاً بھی نہیں پیتا. میرے لیے یہی کافی ہے. اگر اسے کسی نے پلائی تھی تو یقین کرو کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے. اس کے ہزاروں دشمن اسی شہر میں ہوں گے. حمید نے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر خود بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. انور نے حال میں دوڑ لگانی شروع کر دی تھی, لیکن کسی کی طرف دھیان دیے بغیر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان کی موجودگی سے بے خبر ہی ہو. خاور خال کے وسط میں کھڑا متحرانہ انداز میں پلکیں چپکاتا رہا. بکیا چاروں آدمی بھی دم بخود تھے. میرے خیال سے یہ بن رہا ہے بابا, ایک نے کہا, خدا جانے اپنے علم کے زور سے پتہ لگائیے. اس پر خاور نے کہا لگایا, دیر تک ہنستا رہا, پھر بولا, ہاں یہ سچ مچ بن رہا ہے, میرا علم یہی کہتا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بن رہا ہے. اب تو یہ خطرے سے دور ہے, مجھے میرے علم ہی نے اطلاع دی تھی کہ وہ دونوں اس کے دشمن ہیں. اگر یہ بات ہے پیارے دفتن, انور رکتا ہوا بولا, تو مجھے ٹھیک ہی سمجھو, اب اور کیا کہتا ہے تمہارا علم. ہاں, خاور سنجیدہ نظر آنے لگا, پھر اس نے آنکھیں بند کر لی, چند لمحے ساکت کھڑا رہا, پھر آنکھیں کھول کر مسکرا دیا. گنی مونچھوں کے درمیان ہونٹ عجیب انداز میں پھیلے تھے. نہ جانے کیوں انور کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی صاحب نے فن کاڑ لیا ہو. میرا علم, وہ صاحب ہی کی طرح پھپکارا, میرا علم کہتا ہے کہ تم مستقبل قریب میں بڑی الجھنوں کا شکار ہونے والے ہو, زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, مگر ایک ستارہ, صرف ایک ستارہ ایسا ہے جس سے تمہیں سہارا مل سکتا ہے. مجھے ضرور بتاؤ, کبھی نہیں, میں نظام قدرت میں خلل اندازی کا قائل نہیں ہوں. تم اب جا سکتے ہو. چلو یہی بتا دو کہ وہ لوگ کون تھے جو مجھے اس طرح لے جا رہے تھے, انور نے کہا. یہ بتانا بہت دشوار ہے, میں جادوگر تو نہیں ہوں. اچھا یہی بتا دو کہ مجھے شراب میں کیا دیا گیا تھا. خاور نے پھر آنکھیں بند کر لی اور یک بیک چونک پڑا. اب وہ متحیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑے انور کو گھور رہا تھا. کیا کہا تم نے, شراب؟ وہ آہستہ سے بولا. مجھ سے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں لڑکے, تم شراب نہیں پیتے, تمہیں شراب سے نفرت ہے. ہاں میں شرابی نہیں ہوں, پھر پاگل کیوں ہو گیا تھا؟ کسی دوسرے مشروب میں تمہیں کوئی نشہ آور دوا دی گئی تھی. یک بیک سامنے والا دروازہ زبردست جھٹکے کے ساتھ کھلا اور ایک سیاہ پوش اندر داخل ہوا جس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا. ہاتھ میں تامی گن تھی. تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ, نقاب پوش نے انہیں للکارا. انور کے ہاتھ بھی اٹھ گئے. پھر اس نے دیکھا کہ خاور کے علاوہ سبھی نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے. کیا تم نے سنا نہیں, نقاب پوش نے خاور کو للکارا. میں ایسی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دینے کا عادی ہوں, خاور نے لاپرواہی سے کہا. تم میرے شکار کو یہاں کیوں لائے ہو؟ محض اس لیے کہ ابھی اس کے ستارے گردش میں نہیں آئے. اس کے ہاتھ پیر باندھ کر میرے حوالے کر دو, ورنہ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. کس ہوا میں ہو؟ خاور نے تنزیہ سا کہکہ لگایا. ابھی تمہارے ہاتھ کانپیں گے اور یہ آگ اگلنے والی پچکاری تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر آ رہے گی اور تم چیختے ہوئے دیوار سے جا ٹکو گے. نقاب پوش ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس انداز میں ادھر ادھر دیکھا جیسے خدشہ ہو کے اس پر دھوکے سے حملہ کیا جائے گا. تم کون ہو اور اس لڑکے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ خاور نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا. ہاں, نقاب پوش نے کہکا لگایا, میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں بے روپیے. اچھا تم ہی بتاؤ کہ مجھے اس سے دشمنی کیوں ہو گئی ہے؟ میں تمہاری ہی زبان سے سننا چاہتا ہوں. بکواس بند کرو, اپنے آدمیوں سے کہو کہ اس کی ٹائی سے اس کے ہاتھ باندھ دے, میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تمہارے فرشتے بھی نہیں لے جا سکیں گے, مجھے غصہ نہ دلاؤ. بوڑھے ہوش میں آ جا, میری ٹاپس شور بالکل نہیں مچاتی, باہر کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکے گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اچھا تو اپنے ہاتھ دیکھو, خاور نے مسکرا کر کہا. انور نے دیکھا کہ نقاب پوش کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ٹامی گن ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور وہ چیخ مار کر دیوار سے جا ٹکا. خاور کے ساتھیوں نے آگے بڑھنا چاہا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر بولا, ٹھہرو, میں ظالم نہیں ہوں, جانے دو. میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ صرف آنکھیں اور کان کھولتا رہوں, مجھے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر وہ نقاب پوش کی طرف مڑا. اب بتاؤ اب کیا خیال ہے؟ نقاب پوش جو دیوار ہی سے لگا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسک رہا تھا اچھل پڑا. انور نے اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلکیاں دیکھیں. میری سنو, خاور ہاتھ اٹھا کر بولا, تم لوگوں نے روپے سے اس کا منہ بند کرنا چاہا تھا, لیکن پھر اسکیم کیوں بدل دی؟ اب اس پر تشدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یک بیک نقاب پوش نے دروازے میں چھلانگ لگائی, ساتھ ہی انور بھی جھپٹا تھا, لیکن خاور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. نہیں بیٹے, میری موجودگی میں نہیں, میرا کام صرف ہدایت کرنا ہے, جھگڑے اس چھت کے نیچے نہیں ہو سکتے. انور رک کر اسے گھورنے لگا. خاور پھر ہنس پڑا. کیوں, اب کیا تم بھی اپنے کرتب دکھانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں, انور بڑی سعادت مندی سے پیچھے ہٹ گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. وہ دراصل ایک سکیپٹک قسم کا آدمی تھا, اس لیے جلد ہی کسی سے مرعوب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا. اس آدمی کے متعلق پہلے بھی شبہات میں مبتلا رہ چکا تھا. اس کا خیال تھا کہ وہ مالدار طبقے کے لوگوں کو اپنی بناسپتی روحانی قوت سے مرعوب کر کے بڑی بڑی رقومات اینٹتا ہے اور فیشن ایبل عورتوں کے درمیان راجہ اندر بننے رہنے کا شائق ہے. لیکن اس وقت آخر اسے ان حالات کا علم کیسے ہوا جن کا علم کسی چوتھے آدمی کو نہیں تھا؟ تو پھر یہ نقاب پوش رانا پرمود کے سیکرٹری ہی کا کوئی آدمی رہا ہوگا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ جو شخص تشدد پر اتر آنے کا ارادہ رکھتا ہو, وہ کسی کا منہ بند کرنے کے لیے 2000 کیوں خرچ کرنے لگا؟ دفتن انور نے ایک طویل انگڑائی لی, مسکرایا اور خاور سے بولا, اچھا تو اب آپ میری چند الجھنیں رفع کیجیے. یہ حقیقت ہے کہ آج مجھے ایک معقول رقم ملی تھی تاکہ میں کسی خاص مسئلہ پر اپنی زبان نہ کھولوں. پھر آخر انہی لوگوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ میں نے بھی اس سے یہی سوال کیا تھا، خاور نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن وہ جواب دیے بغیر ہی نکل بھاگا۔ پھر بتاؤ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب آپ بخوبی دے سکیں گے، میں بھلا کیسے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو تو اس بات کا علم بھی تھا جس کا علم اخبار کے ایڈیٹر تک کو نہیں رہا۔ ہاں تم بہت چالاک ہو، مگر اچھے لڑکے بلیک میلنگ بری چیز ہے۔ خدا کی پناہ، انور نے متحرانہ لہجے میں کہا، آپ تو تفصیل سے بھی واقف ہیں۔ بالکل، تو پھر آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خدا بہتر جانتا ہے میں کیا بتا سکوں گا۔ تم مجرموں کے گروہ کو بلیک میل کر رہے ہو، اگر کسی شریف آدمی پر وار کیا ہو تو میں ضرور کہتا کہ ایسا نہ کرو، بری بات ہے۔ اچھا تو کیا وہ رقم میرے لیے جائز ہے جو میں نے ان سے وصول کی ہے؟ ہرگز نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خاور نے کہا، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم آخر انہیں بے نقاب کر کے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارا فرض ہے، اچھے لڑکے آدمی بنو، بروں کو ان کی منزل تک پہنچا دو تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ انہیں بلیک میل کر کے کھلی چھٹی دے رکھنا بھی جرم ہے۔ دفتر عمارت کی کسی گوشے سے ایک کریش سی چیخ ابری اور خاور چوک پڑا۔ صفحہ نمبر 255، گوریلے کی دیوانگی۔ چند لمحے سکوت میں گزرے، پھر خاور نے اپنے آدمیوں سے کہا، دیکھو یہ کون چیخا تھا۔ وہ چاروں تیزی سے باہر نکل گئے اور خاور پرسکون انداز میں انور کی طرف مڑا۔ تم خطرات میں گھرے ہوئے ہو، اس نے کہا۔ مجھے پوری طرح احساس ہے، انور نے اعترافاً سر کو جنبش دی۔ میری دانست میں تم اس طرح محفوظ رہ سکو گے کہ ان لوگوں کو بلیک میل کرنے کی بجائے پولیس کی مدد کرو۔ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، انور مسکرایا، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ان کے کاروبار سے بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ میں کسی چیز سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے کہ دوسروں کے راز افشا کرتا پھروں، ورنہ روحانی قوتوں کے مالک تھانے داری کرتے نظر آتے، خاور نے کہا لگایا۔ اتنے میں اس کے چاروں آدمی واپس آ گئے۔ کیوں، کیا بات تھی؟ خاور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک بولا، پوری عمارت میں ہم چھ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں۔ پھر کیا بات تھی؟ خاور بڑبڑایا۔ دفتن ایک بند دروازے کی پشت سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ خاور چونک کر ادھر مڑا، اس کے آدمی بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ اپنی روحانی قوتوں کو بروئے کار لاؤ، دروازے کی پشت سے بھرائی ہوئی سی آواز آئی، پتہ لگاؤ کہ میں کون ہوں اور ابھی تم نے کس کی چیخ سنی تھی۔ انور نے خاور کی آنکھوں میں سراسیمگی کے آثار دیکھے، پھر وہ تیزی سے اپنے آدمیوں کی طرف مڑا ہی تھا کہ آواز آئی، خبردار یہاں سے کوئی جنبش بھی نہ کرے، ورنہ اس بار کوئی شوبدہ کام نہ آئے گا۔ پانچ لاشیں فرش پر تڑپتی نظر آئیں گی۔ تم کون ہو؟ سامنے آؤ، خاور غرایا۔ روحانی قوت کام میں لاؤ، لہجہ مضحکانہ تھا۔ انور کو اس کی آنکھوں میں پھر اضطراب کی لہریں نظر آئیں۔ اگر میں اپنی روحانی قوت کو کام میں لایا تو تم کوئلے کے مجسمے میں تبدیل ہو جاؤ گے، خاور نے یہ جملہ تن کر کہا تھا، لیکن آواز کا کھوکھلا پن انور سے نہ چھپ سکا۔ ٹھہرو، آواز آئی اور پھر دروازے پر زوردار ٹھوکر پڑی، دونوں پاٹ کھل گئے۔ انور بوکھلاہٹ میں لڑکھڑایا۔ سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے فل ہیڈ کا گوشہ اٹھاتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ انسپیکٹر فریدی تھا، اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ تم کون ہو اور میرے مکان میں بغیر اجازت کیوں داخل ہوئے؟ خاور غرایا۔ بڑی عجیب بات ہے، فریدی کا لہجہ تنزیہ تھا، اب بھی تمہاری روحانی قوت مجھے پہچاننے سے قاصر رہی؟ خاور کے آدمیوں نے آگے بڑھنا چاہا۔ ٹھہرو، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، اس متبرک چھت کے نیچے جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں مہاتما، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا نے تمہیں ایک خاص مشن پر بھیجا ہے، یہ بھی مجھے تسلیم ہے۔ ہاں تم لوگ دخل اندازی سے باز رہو، خاور نے اپنے آدمیوں سے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا دوستو، فریدی مسکرایا۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ خاور نے آنکھیں بند کر لی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ فریدی نے انور کی طرف دیکھ کر بائیں آنکھ دبائی اور حکارت آمیز انداز میں مسکراتا رہا۔ انور نے اسے ایسے کھلنڈرے موڈ میں کم ہی دیکھا تھا۔ انور نے اسے ایسے کھلنڈرے موڈ میں کم ہی دیکھا تھا۔ خاور نے آنکھیں کھولی اور انور نے محسوس کیا کہ وہ بڑی حد تک خود پر قابو پا چکا ہے۔ کیا میں ایک سرکاری آفیسر سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس سے یہ غیر قانونی حرکت کیوں سرزد ہوئی؟ یہاں سے میری روحانی قوت کی کہانی شروع ہوتی ہے، فریدی نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ تم یہی چاہتے تھے نا कि यह ब्लैक मेलर राह रास्त पर आ जाए। हाँ, मैं यही चाहता था, बस तो फिर अब ये राह रास्त पर आ जाएगा, फरीदी बोला। खैर खैर, मैं ये जसारत काबिले माफी समझता हूँ, महज इसलिए कि तुम एक लायक ऑफिसर हो, तुमसे मुल्क कौम को बेतेरे फायदे पहुँचे हैं और इस वक्त मैंने तुम्हारी मुश्किल भी आसान कर दी है। क्या मतलब? खावर चौंक पड़ा। तुम यही मालूम करना चाहते हो ना कि इस ब्लैक मेलर की पुष्ट पर हकीकतन कौन है? लो देख लो, उसने वो हरकत मेरे ही ईमा पर की थी। तुम यही मालूम करना चाहते हो ना कि इस ब्लैक मेलर की पुष्ट पर कौन है? तुम यही मालूम करना चाहते हो ना कि इस ब्लैक मेलर की पुष्ट पर हकीकतन कौन है? लो देख लो, इसने वो हरकत मेरे ही ईमा पर की थी। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, खावर ने लापरवाही से शानों को जुम्बज दी। भला मैं ये क्यों जानना चाहूंगा? क्या मुझे मालूम नहीं था? ठीक है, इसीलिए ये ड्रामा स्टेज करने की जरूरत पेश आई थी, फरीदी मुस्कुराया। पहले इसे काफी में कोई नशावर चीज दी गई, फिर दो आदमी इसे क्लब से निकाल लाए। रास्ते में तुमसे मतभेड़ हो गई और तुम्हारी रूहानी कुवत ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। फिर यहाँ तुम्हारी रूहानी कुवत ने एक निकाबपोश पैदा किया। ठहरो, खावर हाथ उठाकर बोला, तुम शायद किसी गलतफहमी में मुब्तला हो। तुम ये समझते हो कि मैंने इस क्राइम रिपोर्टर को मरूब करने के लिए ये सब कुछ खुद ही किया था? लफ्ज मरूब पर मुझे एतराज है, फरीदी मुस्कुराया। नहीं, मरूब करने के लिए नहीं, बल्कि इसका एतमाद हासिल करने के लिए। एतमाद में नहीं समझा, अपनी रूहानी कुवत को आवाज दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। खैर, तुम्हारी आसानी के लिए बता दूंगा कि, फरीदी खामोश होकर उसे घूरने लगा। तुमने मुझसे उलझकर अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर, खावर भी उसे घूरता हुआ बोला। इसकी फिक्र तुम्हें नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम इससे वो जराए मालूम करना चाहते थे जो इसकी मालूमात का बाइस बने हैं, लेकिन तुम्हें इलम है कि अनवर से कोई बात मालूम कर लेना आसान नहीं। हाँ, तशद्दुद ही क्यों ना बरोए कार लाया जाए, फिर कहूंगा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, खावर हंस पड़ा। बकवास बंद करो, फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ लड़के, खावर का मूड फिर बिगड़ गया। मैं तुम्हें इस हद तक गुस्सा दिलाने का इरादा रखता हूँ कि तुम पागल हो जाओ।
इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा।